أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيم. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر اس کا پروردگار جب اسے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو یہ انسان بھول جاتا ہے وہ مصیبت جس کی طرف اللہ کو اس سے پہلے پکار رہا تھا اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی بھٹکا دے. آپ کہہ دیجئے کہ تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دن نفع اٹھا لے، بے شک تو اہل جہنم میں سے ہے. کیا وہ آدمی جو اطاعت کر رہا ہے راتوں کے اوقات میں، سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، جو لوگ اس دنیا میں اچھا کریں گے ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، اور بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں پہلا مسلمان ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرنا چاہو کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کو خسارے میں ڈال لیں گے اور اپنے گھر والوں کو ڈال لیں گے قیامت کے دن. خبردار، یہ کھلا خسارہ ہے ان کے لیے. ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے. یہ وہ انجام ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. تو اے میرے بندو، ڈرتے رہو. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے سرکشوں کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے. تو آپ بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں. کیا وہ آدمی جس پر عذاب کی بات پکی ہو چکی ہے، تو کیا آپ ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں پہنچ چکے ہوں؟ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں، اور وہ سب بنا دیے گئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی آیات ہیں. آیت نمبر 8 سے 20 تک کی آیات ہم نے آج کی مجلس میں تلاوت کی ہیں. اس میں جو شروع کی دو آیتیں ہیں 8 نمبر اور 9 نمبر، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ آدمی جو صرف مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارتا ہے اور جیسے ہی مصیبت دور ہو جاتی ہے پھر اپنا عیاشی میں، ظلم میں، گمراہی میں، بدعملی میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو ہر قسم کے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے وہ جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، اور جو مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اس کے بعد سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جاہل ہیں، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر اللہ تعالی جب اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے وہ مصیبت جس کی طرف وہ اللہ کو پکار رہا تھا اس سے پہلے۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور اللہ کے لیے ہم مثل بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ کہہ دیجئے کہ تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دن مزے اڑا لے، انک من اصحاب النار، بے شک تو اہل جہنم میں سے ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 میں اس شخص کا ذکر ہے کہ جو صرف مصیبت کے وقت میں اللہ کو نہیں پکارتا بلکہ مصیبت ہو یا عیش ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں، گرمی ہو یا سردی ہو، دن ہو یا رات ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ اور آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ من ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما، کیا یہ پہلا شخص اور وہ دوسرا شخص جو کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رات کے اوقات میں سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، یحذر الآخرت ویرجو رحمت ربی، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، بے شک عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو افراد کا ذکر کیا، ایک وہ ہے جو صرف مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو صبح شام اللہ کو پکارتا رہتا ہے لیکن جیسے ہی مصیبت ختم ہوتی ہے تو وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی پرانی مصیبت کو بھی بھول جاتا ہے، اور اب سرکشی میں، ظلم میں اور بغاوت میں اور نافرمانی میں پھر اپنے دن گزارنے لگتا ہے۔ تو اس آدمی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے منیبًا إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ، تو وہ بھول جاتا ہے وہ مصیبت جس کی طرف اس سے پہلے وہ اللہ کو پکار رہا تھا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ، اور اللہ کے لیے ہم مثل بنا لیتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، یعنی مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارا، پھر اس کے بعد جب مصیبت دور ہو گئی تو اب یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بت سے مجھے فائدہ ہو گیا، فلاں دیوی کے پاس جو میں گیا تھا اس سے فائدہ ہوا، یا فلاں تعویذ سے مجھے فائدہ ہوا، فلاں دوا سے فائدہ ہوا، حالانکہ یہ سب چیزیں میں بعض اسباب حرام ہیں، بعض اسباب جائز ہیں، لیکن جو کچھ رحمت ملتی ہے وہ ان اسباب سے نہیں ملتی، بلکہ مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے ملتی ہے۔ تو یہ آدمی اسباب کی طرف نظر کرتا ہے، اسباب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی انہی اسباب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہ تم اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دن نفع اٹھا لو، مزے اڑا لو، انک من اصحاب النار، بے شک تم اہل جہنم میں سے ہو۔ آگے آیت نمبر 9 میں اس آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جس کی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت میں گزرتی ہے، غلطی اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا رخ صحیح ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو پکارتا ہے، اسی سے اپنی امیدیں لگاتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، چاہے عیش کا زمانہ ہو، چاہے پریشانیوں کا زمانہ ہو، چاہے رزق میں کشادگی ہو، چاہے رزق میں تنگی ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بیماری ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت پریشانی کے وقت میں اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اس کو چاہیے کہ فراخی کے وقت اور عیش کے وقت اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کرے۔ تو یہ جو دوسرا آدمی ہے، یہی ہے حقیقت جاننے والا اور بات کو سمجھنے والا۔ اس کے بارے میں آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے کہ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدن وقائمن، کیا وہ آدمی جو اطاعت کرنے والا ہے، بندگی کرنے والا ہے، آنا اللیل راتوں کے اوقات میں، ساجدن وقائمن سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے۔ اب یہاں دن کا نہیں ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، وجہ یہ کہ زیادہ تر عبادات رات میں ہوتی ہیں، سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر ذرا رات اور گہری ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر رات کو تہجد کی نماز ہے جو تمام نمازوں میں سب سے افضل ہے، پھر اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو ویسے ہی راتوں کے اوقات میں عبادت زیادہ ہے، اور دن میں تو صرف دو نمازیں ہیں، ظہر اور عصر، جو سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ دن میں آدمی جب عبادت کرتا ہے تو اس میں دکھاوے کا، ریاکاری کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں رات کے وقت میں خاص طور پر تہجد تو آدمی اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں ایسے وقت میں پڑھتا ہے جب باہر کے لوگ دیکھنے والے نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے اس کا پروردگار ہوتا ہے، یا گھر کے ایک دو فرد ہوں جن کو علم ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی عبادت اللہ تعالی کے ہاں بہت قبول ہے۔ تو اس آدمی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا امن ہوا قانت آنا اللیل، کیا وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، قانت کے معنی اطاعت کرنے والا، عبادت کرنے والا، فرما بردار، کیا وہ آدمی جو عبادت کرنے والا ہے، آنا اللیل رات کے اوقات میں، ساجدن وقائمن سجدہ کر رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے، زیادہ آدمی جو اطمینان سے دل لگا کر عبادت کرتا ہے وہ سجدے کی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر قیام لمبا ہوتا ہے، دو چیزیں لمبی ہوتی ہیں، ایک قیام جس میں آدمی تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت اور قرآن مجید کی تلاوت، یا سجدہ ہوتا ہے جس میں آدمی دعا مانگتا ہے، اور جتنی بھی عربی کی معصور مسنون دعائیں ہیں وہ سجدے میں مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ لیکن رکوع میں، ایک تو رکوع میں دعا کوئی نہیں ہوتی، رکوع میں تو صرف تسبیح ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، یا وہ دعا آتی ہے جو اللہم لک رکعت ولک اسلمت اور اس میں بھی اپنی بندگی کا اظہار ہے، اللہ سے مانگنا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ساجدن و قائمن کا ذکر کیا کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، قیام بھی اس کا لمبا ہے، سجدہ بھی لمبا ہے، اور رکوع بھی بڑے اطمینان سے کرتا ہے، کیونکہ رکوع بھی اطمینان سے کرنا ضروری ہے۔ تو آیت میں ارشاد ہے امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدن و قائمن، کیا وہ آدمی جو عبادت کرنے والا ہے، رات کے اوقات میں سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے، یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے۔ یہ دو جملے عجیب ہیں، یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، کہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اور یہ وہ ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ اگر صحیح تعبیر اختیار کی جائے، میں نے جو جملہ بولا وہ پوری طرح صحیح نہیں ہے، صحیح تعبیر اس کی یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال سے تو ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو۔ ڈر اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے۔ آدمی کو جو ڈر ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کا ہوتا ہے کہ میرے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے نہ آ جائے کہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مومن کی جب تعریف کی تو ایک تو یہ فرمایا کہ راتوں کے اوقات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے، اور آگے یہ فرمایا یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ وہ یہ ڈر اس کو اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈر ہے آخرت سے، اور آخرت سے بھی ڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اعمال کے نتائج کہیں آخرت میں ظاہر نہ ہو جائیں جو میرے خلاف جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ اگر آپ گندم بوؤ گے گندم کاٹو گے، مکئی بوؤ گے تو مکئی کاٹو گے، چاول بوؤ گے تو چاول کاٹو گے۔ آپ چاہو کہ میں بوؤں تو کانٹے اور نکل آئیں پھل، یہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کریں تو بدعملی اور بے عملی، ظلم اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی پامالی، اور آدمی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر برستی رہے، یہ مشکل بات ہے۔ آدمی کو اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے اور اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے تو وہ صحیح معنی میں مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ڈر اس کو اللہ سے نہیں ہے۔ ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا، ماں رونے لگی، بیمار تھا، کینسر تھا، کچھ تھا، کام میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بس تیری جدائی کی وجہ سے، کہا میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، اور ہم سب کو وہیں جانا ہے، اور وہ چونکہ آپ سے بھی زیادہ مہربان ہے اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ آپ سے زیادہ مہربان اور باپ سے زیادہ مشفق ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی کو خوف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، مومن کو جو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، مومن کو خوف ہوتا ہے اپنے اعمال کے نتائج سے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، یہ جو مومن ہے جو راتوں کو عبادت کرنے والا ہے ساجداً وقائماً، یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، یہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا اور وہ جملہ ہم سب طالب علموں کے لیے بڑی ہی نصیحت کا جملہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سوال یہ کہ عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جس کا بھی ذکر گزرا کہ راتوں کے اوقات میں ساجداً وقائماً یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربی، اور اگر کوئی آدمی ہے دیکھنے میں اس نے درس نظامی بھی پڑھ لیا اور دیکھنے میں وہ قرآن حدیث بھی جانتا ہے، لیکن مصیبت آئی تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جیسے مصیبت ختم ہو گئی پھر اپنے گمراہی میں، غلطیوں میں، ظلم میں اور حرام خوری میں یا اور دوسرے کاموں میں نعوذ باللہ مبتلا ہو جاتا ہے، وہ عالم ہو کر بھی عالم نہیں ہے بلکہ جاہل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں عالم ہونے کی نشانی یہ ذکر کی کہ ساجداً وقائماً یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربی، کہ یہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی بہت امید رکھتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جن کو علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے، اسے استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما يتذكر اولو الالباب، بے شک عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ یہاں بھی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں ان سے توبہ ہم نہ کر سکیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بدعملیوں کے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ معنی ہے پروردگار سے ڈرنے کا۔ اسی لیے اکثر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کام کیا ان کے لیے اچھائی ہے، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کام کیا ان کے لیے اچھائی ہے۔ یہ قرآن کا دیکھیے کیسا عجیب انداز ہے، یہ فرمایا کہ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے۔ آگے یہ نہیں بتایا کہ دنیا میں اچھائی ہے یا آخرت میں اچھائی ہے، اور یہ قرآن کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اگر عموم کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آگے کا جو لفظ ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اشارہ اس بات کی طرف کہ اس دنیا میں اگر تم اچھے کام کرو گے تو اچھائی ہی اچھائی ہے، دنیا میں بھی اچھائی آخرت میں بھی اچھائی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا میں جو اچھائی ہوتی ہے وہ کبھی ظاہری ہوتی ہے کبھی باطنی ہوتی ہے، دل کا سکون ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید ہے، اس لیے پریشانی تکلیف میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی طرح چیخ و پکار کرنے والا نہیں ہے، ایک سکینت کی کیفیت اس کے اوپر طاری رہتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ بس اوقات دو مریض ہم دیکھتے ہیں لیٹے ہوئے، ایک چیخ رہا ہے پکار رہا ہے، دوسرے کو بھی وہی تکلیف ہے لیکن وہ پرسکون ہے۔ اب یہ دل کی اندرونی کیفیت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی ایک سکینت کے اندر رہتا ہے، دوسرا بے چینی کے اندر رہتا ہے۔ تو جو آدمی اس دنیا کے اندر اچھے کام کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، کبھی تو ظاہری اچھائی ہوتی ہے کبھی باطنی اچھائی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر تو ظاہری باطنی ہر طرح کی اچھائی اسی شخص کو ملے گی جس نے دنیا میں اچھے اچھے کام کیے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آیت ہے اس کے نازل ہونے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی کہ تمہارے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، نماز پڑھنا مشکل، دین کی عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، دین کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہے، اب اگر تم ہجرت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے کہ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے میں سے کئی نے پہلے ہجرت حبشہ کی، جس کو ہجرت حبشہ اولا کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور صحابہ نے ہجرت کی اور اس کو ہجرت حبشہ ثانیہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ان الحج یہدم ما کان قبل، آدمی جب حج کرتا ہے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اور آدمی جب ہجرت کرتا ہے تو سارے پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام، ہجرت اور حج، یہ تین نیک عمل ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہ بات فرمائی کہ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، اس لیے اگر کسی علاقے کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اللہ کی زمین کشادہ ہے، آپ وہاں سے چلے جائیں، کسی اور طرف منتقل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں تکلیفیں تو ہوں گی، لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب ملے گا بغیر حساب کے۔ کیونکہ ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، ایک گھر چھوڑ کر، ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں نے ہجرت تو اس معنی میں نہیں کی، لیکن میں لاہور میں رہتا تھا 40 سال میں وہاں رہا، اس کے بعد میں کراچی منتقل ہو گیا جب میری عمر 40 سال تھی، تو مجھے، حالانکہ یہاں میں منتقل ہوا دارالعلوم کے اندر اور یہاں میرے چچا دونوں موجود اور میرے رشتہ دار موجود، لیکن دوبارہ مجھے یہاں سیٹ ہوتے ہوتے تقریباً 10 سال لگ گئے، کیونکہ ہر چیز نئی ہے یہاں، ہر چیز نئی ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک علاقے سے جب آپ دوسرے علاقے میں آتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بالکل مختلف نظر آتی ہے، وقت لگتا ہے دوبارہ اس جگہ میں سیٹ ہونے کے اندر، تو وقت لگتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کی اجازت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بشارت دے دی کہ اگر صبر کرو گے اور ہجرت کے نتیجے میں جو تکالیف پیش آئی ہیں ان پر صبر سے کام لوگے تو تمہیں بے حساب ثواب ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا بغیر حساب کے۔ اور تمام مفسرین، محدثین متفق ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، اور بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن صرف ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کا ثواب بے حساب ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اس کا، اور وہ ہے صبر۔ آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، روزہ رکھتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، صدقہ دیتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، جہاد کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، قرآن حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب ہے صبر کرنے کا، خون کے گھونٹ پینے کا۔ آپ خون کے گھونٹ پی لیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا کیا درجہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ نے جو تقسیم کی اس پر فلاں آدمی نے یہ سخت جملہ کہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور پھر لیکن آپ چپ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی بأکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام صبر سے کام لیتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے بغیر حساب کے۔ کوئی آپ کو ستا رہا ہے، یا کوئی تکلیف آپ کو ہے، یا کسی گناہ سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اس میں تکلیف ہو رہی ہے گناہ سے بچنے میں، یا فرض نماز پڑھنے میں، یا حقوق اللہ ادا کرنے میں، یا حقوق العباد ادا کرنے میں، یا رزق حلال کمانے میں، یہ جو اس میں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو اگر آپ برداشت کر جائیں اور چیخ و پکار نہ مچائیں، خاموشی سے صبر سے کام لے لیں، خون کا گھونٹ پی لیں، تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ملے گا جو کسی نفلی عبادت سے نہیں مل سکتا، جو کسی عبادت سے نہیں آپ کو مل سکتا۔ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ان کا ثواب گنا 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 ہے، لیکن صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب گنا گنا نہیں ہے بلکہ بے حساب ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جاتا ہے بغیر حساب کے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، تو بعض لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں دنیا میں قینچی سے کاٹی جاتی، ہمیں صبر کی توفیق ہو جاتی تو ہمیں یہ ثواب ملتا صبر کا جو آج صبر کرنے والوں کو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت بھی عطا فرمائے اور صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صبر کی بھی تین قسمیں آپ نے پرسنی ہوں گی، ایک ہے صبر علی الطاعات، کہ آدمی نیکی کے کام پہ صبر سے کام لے۔ فجر کی نماز کا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، آپ نے ہمت کر کے اٹھی گئے، فجر کی نماز جماعت سے جا کر ادا کی، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ دوسرا صبر عن المعاصی، کہ گناہ کا بڑا تقاضا تھا، گناہ کا موقع بھی تھا، آپ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن آپ نے صبر کیا اور آپ گناہ کی طرف نہیں بڑھے، یہ صبر عن المعاصی ہے۔ تیسرا صبر علی المصائب، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، کوئی گھر میں مشکل پیش آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اس پر آپ نے خون کی گھونٹ پی لی ہے، یہ صبر علی المصائب ہے۔ تینوں کا یہی حکم ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ثواب ملے گا بغیر حساب کے۔ آگے آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی بندگی کروں، مخلصا له الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ اخلاص ہے جس کا ذکر گزشتہ درس میں بھی آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر چیز کے اندر اخلاص کا خیال رکھوں، ہر کام صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اللہ کے لیے پورے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور پورے دین کی بات میں نے اس لیے کر دی کہ جتنے حقوق اللہ ہیں، جتنے حقوق العباد ہیں، سب اللہ کے لیے کرنے چاہیے، حتیٰ کہ ماں باپ کے ساتھ جو اس نے سلوک ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، پڑھنا ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، یہ اخلاص۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ وامرت لی ان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان بنوں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کر دیا کہ میں صرف تمہیں نصیحت نہیں کرتا بلکہ پہلے میں خود عمل کرتا ہوں پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اسلام کے سب تمام احکام سب سے پہلے میں اپنے اوپر نافذ کرتا ہوں پھر تمہیں کہتا ہوں۔ میں اول المسلمین ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان بنوں، پہلے خود عمل کروں پھر دوسروں کو دعوت دوں. فرمایا آیت نمبر 12 میں وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی میں بھی پروردگار کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور اس سے ایک بڑی بات معلوم ہوئی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو نیک ہیں، سارا دن ہی اپنا دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تھوڑی بہت گڑبڑ کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، جو خراب چیز ہے وہ خراب ہی ہے، جو زہر ہے وہ زہر ہی ہے، جو گندی چیز ہے وہ گندی ہے، تو اس کو استعمال کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو عظیم دن کا عذاب ہوگا، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے. آگے آیت نمبر 14 میں پھر ارشاد ہے قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والا ہوں، تم جس کی چاہے عبادت کر لو. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں. آگے اگلی آیت میں فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہو تو کر لو. اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک خاص طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو صاف صاف یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام صرف پہنچانا ہے، میں تمہیں مرتے دم تک پہنچاتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا، دعوت اللہ کرتا رہوں گا، توحید کی دعوت دیتا رہوں گا، نیکی کے کام کا حکم دیتا رہوں گا، اور اگر تم دوسرے راستے پر چلے تو تم جانو، تمہارا خدا جانے. یہی بات قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر بھی ارشاد فرمائی گئی، اور اس کو تحدید کہتے ہیں، دھمکی. فرمایا گیا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کفر کرنا جائز ہو گیا، یہ دھمکی ہے. دھمکی یہ ہے کہ اگر تم کفر کرنا چاہو تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایمان لانا چاہے ایمان لائے، اور نعوذ باللہ کفر کرنا چاہے کفر کر لے، مسجد آنا چاہے مسجد آ جائے، کسی گناہ کے اڈے پر جانا چاہے تو وہاں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم نے اختیار کو غلط استعمال کیا اور تم نے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. یہاں بھی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتا ہوں، فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم اللہ کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہو کرو. لیکن آگے کیا فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ زبردست نقصان میں ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن. الا ذلک هو الخسران المبین, خبردار یہ زبردست قسم کا خسارہ ہوگا. یعنی دنیا میں تو ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے, تو مسجد آنا چاہو مسجد آؤ, کہیں گناہ کے اڈے پر جانا چاہو وہاں چلے جاؤ, لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو یہ خسارے کا ہے, تمہیں بھی خسارہ ہوگا, تمہارے گھر والوں کو بھی خسارہ ہوگا, تمہارے پیروکاروں کو بھی, اور یہ زبردست قسم کا خسارہ ہے کہ آخرت کی تباہی ہوگی, دنیا کی بھی تباہی آخرت کی بھی تباہی. تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا, قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں, اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں. فاعبدوا ما شئتم من دونی, تم اللہ کے سوا جس کی پرستش کرنا چاہو کرتے رہو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن. الا ذلک هو الخسران المبین, خبردار یہ زبردست قسم کا کھلا خسارہ ہوگا. لهم من فوقهم ظلل من النار, ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے. ومن تحتهم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے. لهم من فوقهم ظلل من النار, ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے. ومن تحتهم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. یعنی آگ صرف دائیں بائیں اوپر نہیں ہوگی, اوپر بھی آگ, دائیں بھی آگ, بائیں بھی, آگے بھی, پیچھے بھی, اور نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے. آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے ان کے اوپر, لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے. ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے. آگے قرآن کہتا ہے, ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ ہے وہ بات جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ ہے وہ بات جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. یا عبادی فتقون, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو. کیا مطلب؟ کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے, جو تم کرنا چاہو اس دنیا میں کر سکتے ہو, لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بو تو کفر اور نتیجہ ایمان کا نکلے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسان کو مکمل اختیار دیا ہے نیکی کا بھی اور برائی کا بھی, تو یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو جو تم کرو گے اس کے نتائج اسی کے مطابق لکھے جا رہے ہیں اور آخرت میں تیار ہو رہے ہیں. فرما ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ وہ بات ہے کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. یا عبادی فتقون, اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. کتنا وقت باقی ہے؟ 8 منٹ ہے. اب آگے بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے فی الحال یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اب یہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک کا بیان ہوا ہے, اور آگے جو 17 اگلے درس میں اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو آیت 17 سے پھر ہم شروع کریں گے. تو ارشاد ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ, پھر اللہ جب اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے, نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ, تو انسان بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جس کی طرف وہ اس سے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا, اور اللہ کے لیے ہم مثل بنا لیتا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ, تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی بھٹکا دے. قل تمتع بكفرك قليلا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دن مزے اڑا لو، انك من اصحاب النار، بے شک تم اہل جہنم میں سے ہو. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، کیا وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رات کے اوقات میں سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے. انما يتذكر اولو الالباب، بے شک عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، جو لوگ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے ان کے لیے اچھائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا بغیر حساب کے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. وامرت لان اكون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان بنوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں عذاب عظیم دن کے عذاب سے. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں. فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم لوگ اللہ کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہو کرتے رہو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا ذلک هو الخسران المبین، خبردار یہی کھلا خسارہ ہے. لهم من فوقهم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے. ومن تحتهم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. ذلک یخوف اللہ به عبادہ، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنی طرف انابت کرنے والا بنا دیجئے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے، اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے والا بنا دیجئے، استغفار کرنے والا بنا دیجئے، اپنے سے مانگنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، قبر میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کو آپ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے ساتھ خوش نصیب، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم میں، ہمارے احباب میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کے پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ جو بے آسرا ہیں ان کو اپنا آسرا عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔